السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے طویل دورانیے کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. ایڈیٹرز ڈیسک پر ہیں بہجت چلانی. اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پہلے پاکستان.
حکومت پاکستان کرتارپور راہداری کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہے. منصوبے کے حصول کے لیے 7 گاؤں کی زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں. مقامی افراد کے مطابق حکومت انہیں ان کی زمین کا معاوضہ نہیں دے رہی، جبکہ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پیسوں کے عوض زمین حاصل کر رہی ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان.
وزیراعلی خیبر پختونخوا کا نامکمل بس منصوبے کے افتتاح سے انکار. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا.
عمران خان کے نام نریندر مودی کے پیغام پر ملا جلا رد عمل. پولیس افسران نے یوم پاکستان پر پاکستانی ہائی کمیشن میں منعقدہ ضیافت میں ہندوستانیوں کو جانے سے روکنے کی کوشش کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور سامعین، عالمی خبروں میں، شام میں داعش کی خود ساختہ خلافت کے خاتمے کا اعلان. اور اب خبریں کچھ تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی کو اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے. یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر علوی نے کہا کہ دونوں ملکوں کو جنگ کی بجائے تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی پر توجہ دینی چاہیے. اس کا احوال دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی رپورٹ میں.
اسلام آباد میں منعقدہ یوم پاکستان کی پریڈ کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو 1947 کے نظریات اور تصورات کی عینک سے دیکھنا بھارتی قیادت کی تنگ نظری ہوگی. یہ خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے. خطے کو امن کی ضرورت ہے.
پاکستان ایک حقیقت ہے اور پاکستان ایک زندہ، تابندہ اور آزاد قوم ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ ہندوستانی قیادت کی تنگ نظری ہے اور کوتا اندیشی ہوگی کہ وہ ہمیں 1947 اور اس سے پہلے کے نظریات اور تصورات کی عینت سے دیکھتے رہیں. یہ کوتا بینی خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
اپنے خطاب میں ڈاکٹر علوی نے کہا کہ ہماری اصل جنگ غربت اور بے روزگاری کے خلاف ہے. پاکستان تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. ہم جنگ پر یقین نہیں رکھتے. مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے.
ہماری اصل جنگ غربت اور بے روزگاری کے خلاف ہے. ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں. ہم ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں. ہم تلخیوں اور نفرتوں کو ختم کر کے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے بیج بونا چاہتے ہیں. ایک جمہوری مملکت ہونے کے ناطے ہم لڑائی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہر مسئلے کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں.
ہفتے کو پاکستان بھر میں یوم پاکستان جوش و جذبے سے منایا گیا. دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا. دن کی مرکزی تقریب شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوئی، جہاں مسلح افواج کے دستوں کے مارچ پاسٹ کے علاوہ جدید اسلحے کی بھی نمائش کی گئی. مرکزی تقریب کے دوران پریڈ کے آغاز پر تینوں مسلح افواج کے دستوں نے سلامی دی. پریڈ میں الخالد اور الزرار ٹینک کے علاوہ غوری، شاہین 1-3، نصر اور بابر کروز میزائل کی نمائش بھی کی گئی. پاکستانی فضائیہ کے F-16 اور JF-17 تھنڈر، کوبرا، MI-17 اور پوما ہیلی کاپٹرز بھی پریڈ کا حصہ تھے، جبکہ ترکی اور چین کے طیاروں نے بھی فضائی کرتب دکھائے. بحرین، سری لنکا، سعودی عرب اور آذربائیجان کے پیرا ٹروپرز نے فری فال میں اپنی مہارت دکھائی. پاکستانی فوج کے کمانڈو یونٹ SSG کے جوانوں نے قومی پرچم کے ساتھ پیرا ٹروپنگ کا مظاہرہ کیا. تقریب میں شریک ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رخصت کیا. روانگی سے قبل ملائیشیا کے وزیر اعظم کو JF-17 تھنڈر طیارے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. یوم پاکستان کی پریڈ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کی تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پاکستان فوج اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی. اس دن کی مناسبت سے ایک دن قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو یوم پاکستان پر نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال میں پہلا براہ راست بھارتی رابطہ ہے. علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد.
سامن، جیسا کہ آپ اس رپورٹ میں سن رہے تھے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب عمران خان کے نام ایک پیغام میں انہیں اور پاکستانی عوام کو یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کی ہے اور خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے اس پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سنیے نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان سے ایک روز قبل جمعہ کے روز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے نام اپنے پیغام میں جمہوری، پرامن، روشن خیال اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کرنے اور دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول کو فروغ دینے پر زور دیا۔ عمران خان نے مودی کے اس پیغام کا خیر مقدم کیا اور جامع مذاکرات سے تمام مسائل کو حل کرنے اور امن و خوشحالی کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان نئے رشتے کے قیام کی اپیل کی۔ وزیر اعظم مودی نے ایسے وقت یہ پیغام دیا ہے جب پلوامہ خودکش حملے اور بالا کوٹ میں بھارتی فضائیہ کی کارروائی کے بعد دونوں ملکوں کے رشتے کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو مبارکباد دی اور دوسری طرف بھارتی حکومت نے یوم پاکستان سے ایک روز قبل نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہونے والی ضیافت کا بائیکاٹ کیا۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے اس پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار این کے سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نریندر مودی کے بیان کو ایک اچھا قدم قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دہشت گردی سے پاک ماحول کے قیام کی ضرورت ہے۔
بہت ہی اچھا بیان ہے، اس میں یہ درد ہے اور یہ مان لیجئے کہ ہمارا درد نہیں ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، پورے گلوب دنیا کے جو ایک وش ہے کہ بھائی ٹیروریزم اس دنیا کا، جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے آج، اس دنیا کا جی ڈی پی جب سارا دیکھیں گے آپ تو قریب 120 ٹریلین ڈالر کا ہے۔ اس میں اگر مودی نے کہا کہ بھائی جو پرابلم دنیا کی ہے اور وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اگر کہہ رہے کہ ٹیروریزم خطے کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اس میں کیا غلط کہہ دیا انہوں نے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کو اس پازیٹیو بھاؤ میں لے لیا جانا چاہیے۔
انسانی حقوق کی ایک کارکن اور بھارت اور پاکستان کے درمیان امن مساعی میں شریک ہوئے سلطان خان نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ پاکستان کے تعلق سے حکومت کی پالیسی ناکام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ہائی کمیشن میں ہونے والی ضیافت میں جانے سے لوگوں کو روکا گیا، یہاں تک کہ سابق سیکرٹری خارجہ مشکند دوبے کی گاڑی تک نہیں جانے دی گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں نے کہا میں پیس ایکٹیوسٹ ہوں، تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بائیکاٹ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ گورنمنٹ کیا طے کر رہی ہے، عوام تو چاہتی ہے دونوں ملکوں کی وہ ملیں اور اس لیے ہم جائیں گے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مودی چاہے امن کا پیغام دیں، اتنی نفرت انہوں نے اور ان کے اس رجیم میں لوگوں کے دل و دماغ میں بھر دی ہے پڑوسی ملک کے بارے میں، پڑوسی کہ کوئی جو ہے، اگر عوام جو ہے یہ چاہتی ہے، ذمہ دار شہری دونوں ملکوں کے چاہتے ہیں کہ امن ہو، تو آفیشلز جو ہیں اس کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔
رپورٹوں کے مطابق ایک بھی علیحدگی پسند رہنما تقریب میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ حکومت نے انہیں یا تو جیل میں ڈال رکھا ہے یا نظر بند کر رکھا ہے۔ اویس سلطان نے بتایا کہ حکومت کے اس رویے کے باوجود پاکستانی ہائی کمیشن نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ بھارت کا قومی پرچم آویزاں کیا گیا بلکہ تقریب کا آغاز ہی بھارت کے قومی ترانے جن من گن سے ہوا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود نے دونوں ملکوں سے اپیل کی کہ وہ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کریں اور ہمیں تعلقات مضبوط بنائیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کے صوبے ہلمند میں ایک سرکاری تقریب میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں 4 افراد ہلاک اور صوبائی گورنر سمیت 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دھماکے صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ کے ایک اسٹیڈیم میں اس وقت ہوئے جب وہاں نوروز اور کسانوں کے دن کے سلسلے میں ایک تقریب جاری تھی۔ تقریب میں اعلی حکومتی اہلکاروں سمیت 1000 سے زائد افراد شریک تھے۔ عین شاہدین نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بتایا کہ دھماکوں سے تقریب میں موجود ہلمند کے گورنر محمد یاسین خان بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ان کے محافظ فوراً اسٹیڈیم سے لے گئے۔ ہسپتال ذرائع نے اب تک دھماکوں میں 4 افراد کے ہلاک اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گورنر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تاحال کسی تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد پہلے سے ہی اسٹیڈیم میں نصب کیا گیا تھا۔ ہلمند افغانستان کے ان کئی صوبوں میں سے ایک ہے جہاں طالبان کا واضح برتری اور اثر و رسوخ حاصل ہے۔ ہفتے کو ہونے والے دھماکے ایسے وقت ہوئے جب افغانستان میں قدیم فارسی تہوار نوروز کی تقریبات جاری ہیں۔ جمعرات کو کابل میں نوروز کی تقریبات پر راکٹ حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے ہر واقعے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں اور کہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس جواب کا ایک حصہ آپ کو ملے گا نصاب میں، جہاں ایسا مواد شامل ہے جو بچپن میں ہی اپنے سے مختلف مذہبی پس منظر رکھنے والوں کے بارے میں بچوں کے ذہن میں منفی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق کی ایک رپورٹ سنیے۔
ذیشان یعقوب پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں ایم فل کے طالب علم ہے۔ وہ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں انہیں ایسے جملے پڑھنے پڑے جس سے ان کے جذبات مجروح ہوئے۔
جیسے جب شرک کی ہم بات کرتے ہیں، شرک ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں، تو وہ جب آتا ہے تو اس میں پھر ایک جو کرسچنز ہیں ان کو ایک طرح پرک کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایموشنل ہو کے کافی زیادہ باتیں کر دیتے ہیں، کرسچنز کے خلاف بھی باتیں کر دیتے ہیں۔
نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی ایک ریسرچ کے مطابق ملک کے 4 صوبوں کی درسی کتب میں 150 کے قریب ایسے جملے موجود ہیں جن میں دیگر مذاہب اور قومیتوں کے خلاف نفرت کا عنصر نظر آتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں چٹی جماعت کی تاریخ کی کتاب میں محمود غزنوی کے ہندوؤں پر حملے، جبکہ خیبر پختونخوا میں چوتھی جماعت کی معاشرتی علوم میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ پر سید احمد شہید کے حملوں کو مذہبی فریضی کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان سکھ کمیٹی رادیش سنگھ ٹونی کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سالہا سال تک نصاب اتنا متصب نہ تھا۔
جب سے یہ افغان وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نصاب تعلیم کو ضیاء الحق صاحب نے اس میں چینجز لے کر آئے اور اس میں مذہبی مواد شامل کیا گیا اور اس میں کافر کا لفظ شامل کیا گیا، تو تب سے جو ہے وہ یہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔
پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان کہتے ہیں کہ افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف ایک نسل تیار کی گئی جسے ایک مخصوص سوچ دینے کے لیے تعلیمی نصاب کا سہارا لیا گیا۔
سب سے اچھا مذہب ان کا ہے، سب سے اچھا کلچر ان کا ہے، اور دوسرے کلچر، دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر کچھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ نیگیٹو یعنی منفی انداز میں ان کلچرز، ان ریلیجن، ان کو شامل کیا جاتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام اور نصاب وضع کرنا چاہتی ہے جس میں کسی گروہ، قبیلے یا مذہب کے خلاف تعصب اور نفرت آمیز جملے نہ ہوں، اور وہ نصاب ملک کی تمام اکائیوں کے لیے یکساں ہو۔
ملک میں 2-3 قسم کے جو نصاب، جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، اور ایک مدارس کا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ ایک کریکولم کمیٹی بن چکی ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں، اور وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مطلب نصاب کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اب کیسا ہو۔
20 کروڑ سے زائد آبادی والے پاکستان میں مسیحی 2% اور ہندو 1%، جبکہ سکھ اور بدھ مت سے وابستہ افراد اس سے بھی کم تعداد میں آباد ہیں۔ اگرچہ ملک کا آئین برابری کی ضمانت دیتا ہے، تاہم ماہرین تعلیم کے مطابق نصاب میں متعصبانہ مواد کی موجودگی اور اقلیتوں کی اس ملک کے لیے خدمات کا ذکر نہ ہونے سے طالب علموں کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کا درجہ اکثریت کے برابر نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
چند روز پہلے بہاولپور میں ایک طالب علم نے اپنے کالج کے پروفیسر کو چاقو سے وار کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طالب علم پروفیسر خالد حمید سے اس لیے نالاں تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا جس میں لڑکیوں نے بھی شرکت کرنی تھی۔ طالب علم جس نے قتل کا اعتراف کر لیا کا خیال تھا کہ مخلوط پارٹی سے اخلاقی اقدار کو ضرب لگتی ہے، اور ان کے خیال میں یہ اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ اس بارے میں تازہ صورتحال بتانے کے لیے ہم بات کریں گے اپنے نمائندے جمشید رضوانی سے جو اس واقعے پر رپورٹنگ کے لیے بہاولپور میں تھے. ویلکم ٹو دا شو جمشید.
جی جی ضرور سر.
یہ بتائیے آپ بہاولپور میں تھے, وہاں پہ اب کیا ماحول ہے اور اسٹوڈنٹس اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں جو بہاولپور میں اس وقت تک ماحول ہے وہ تو یہ ہے کہ کالج کھل نہیں سکا. کالج تو کھلا لیکن طلبہ اور طالبات آئے ہی نہیں اور اس کی وجہ سے کلاسز دوبارہ شروع نہیں ہو سکیں. امکان یہ ہے کہ شاید پیر سے کچھ طلبہ اور طالبات آنا شروع ہوں تو اس کالج میں تدریسی سرگرمیاں شروع ہو سکیں. اور جو صرف چند طلبہ موجود ہیں جو ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے تدریسی سرگرمیوں میں کالج میں زیادہ نہیں آ رہے اور جا رہے. اور اگر آپ نے بات کہ وہاں ماحول کیا ہے تو وہاں پہ دو طرح کا, ایک تو ہیں اسٹوڈینٹس جو اپنا شور کر رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ ان کا نہ آ کر اور اس میں حاضر نہ ہونا کالج میں اور کالج کے پرنسپل کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے باوجود بھی نہ آنا کہ وہ خوف میں ہیں, وہ صدمے میں ہیں. اور دوسرے ہیں اساتذہ اور خاص طور پہ اس شعبہ انگلش کے اساتذہ جو ان کے کولیگز ہیں. تو سب سے زیادہ جو خوف ہے جو نظر آتا ہے اور جو صدمہ نظر آتا ہے وہ اساتذہ میں بھی ہے, وہ ایک ٹرامے میں ہیں. اور وہ کس طرح سے اب کسی بھی اسٹوڈنٹ کو وہ کیسے دیکھیں گے, کس انداز میں دیکھنا شروع کریں گے, جو اس سے پہلے ایسا اس واقعے کے بعد ظاہر ہے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب ہر استاد اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے طلبہ کو کس انداز میں دیکھ رہا ہوگا, یہ وہ سوال ہے جو ہم سے بھی کیا اساتذہ نے جب ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو اس میں کافی ٹائم لگے گا. اساتذہ نے یہ بات بھی کی کہ جو طلبہ اور طالبات اس شعبے میں اس وقت موجود تھے ان کو بھی اس صدمے سے باہر آنے کے لیے انہیں کافی محنت کرنا پڑے گی. تو یہ ہے سچویشن جو یہ نظر آتی ہے اس کالج میں.
جمشید, یہ ہم بات کر رہے ہیں صادق ایگرٹن کالج کی. اساتذہ ظاہر ہے سب لوگ جو ہیں وہ صدمے میں ہیں, اس میں گزر رہے ہیں. کیا اساتذہ جب آپ کی بات ہوئی وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی پریشان ہیں کہ اس طرح کے کوئی اور واقعات بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟
جی جب ہم نے وزٹ کیا تو ایک سیکیورٹی گارڈ انگلش ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف روم کے باہر موجود ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ریگولر یہاں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو صرف اس واقعے کی وجہ سے ہیں, ویسے عام طور پہ ڈپارٹمنٹ کے باہر نہیں ہوتے. تو جو سیکیورٹی کی جو اب صورتحال ہے, اس سے پہلے کالج کا اپنا سوائے ایک گیٹ کیپر کے علاوہ تو سیکیورٹی کا کوئی, اور وہاں پہ گارڈ کے علاوہ تو کوئی سیکیورٹی کا کے اندر ایک میکنزم موجود ہو تو وہاں تو ایسا کوئی سسٹم باہر موجود نہیں ہے. لیکن اب اس واقعے کے بعد پولیس کی ایک وین وہاں موجود رہتی ہے, رہی ہے پچھلے 3-4 دن سے, اور ایک پولیس کا گارڈ بھی وہاں موجود ہے. اور جو اس کا اپنا کالج کا گارڈ تھا اس کو انہوں نے اندر بٹھا دیا شعبہ انگلش میں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا اس سٹاف روم کے باہر. تو یہ تو وہ صورتحال سیکیورٹی کے حوالے سے جو کالج انتظامیہ نے کوئی خاص کہا جائے کہ یہ ان دنوں میں ہے. جب تک طلبہ ایک یا دو دنوں میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں شاید اور آنا شروع ہو جائیں تو کالج کے اندر سیکیورٹی شاید اور بھی جو گیٹ پہ بھی نظر آ رہی ہے وہ پولیس ظاہر ہے کم ہو جائے گی, بظاہر ایسا لگ رہا ہے.
یہ بتائیے جو عام لوگ ہیں, جو لوگ وہاں پہ بہاولپور میں کالج کے ارد گرد جو رہ رہے ہیں یا عام لوگ ہیں جو اس واقعے سے ظاہر ہے سب کو پتا چلا ہوگا, وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟
جو لوگ ہیں یقیناً وہ اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہیں, عام شہری بھی اور جو کمیونٹی ہے ٹیچرز کی وہ بھی. لیکن جو لوگ ساتھ ساتھ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یار ایسی کون سی بات تھی, کوئی اسٹوڈنٹ نے ایسے نہیں کیا ہوگا, ایسی کون سی بات کر دی ہے, کوئی نہ کوئی بات تو ہے. وہ جو ایلیمنٹ جو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے اس اسٹوڈنٹ نے ایسا کیوں کیا, اس سوال پر جو ہیں جو اس طرف اہمیت دیتے ہیں اس بات کو, خاص طور پہ جو اس کا یہ بچے کا یہ آنا اس بات کا اس کو ڈسکشن میں آیا ہے کہ بچے کی وابستگی کس طالب علم کی وابستگی کس مکتبہ فکر سے تھی اور پھر پچھلے کچھ عرصے سے اس کی سرگرمیاں کیا تھیں. اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک مذہبی تنظیم کے پوسٹ مینشن ہو رہے ہیں, اس کی بتایا گیا ہے, پولیس یہ کہتی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے جو موٹر سائیکل برآمد ہوئی اس پر بھی ایک مذہبی تنظیم کی اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں. تو پچھلے 3-4 ماہ سے اس بچے کی جو وہ تھی اور پھر اس سے جو ریلیونٹ
لوگ ہیں مذہبی حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یقیناً کوئی ایسی بات تو ہے نا جو ٹیچرز نے کی ہوگی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے بچے نے ایسا کیا.
بہت شکریہ جمشید رضوانی, آپ ہمیں بتا رہے تھے بہاولپور میں اس واقعے کے, بہت ہی افسوسناک واقعے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں. بہت شکریہ. دو برس پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں پیش آیا تھا, جب طلباء کے ایک مشتعل گروہ نے یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا. دو روز پہلے انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے دو افراد کو اس جرم میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. مشال خان پر اہانت مذہب کا الزام لگایا گیا تھا. مشال خان کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد چارسدہ میں اسلامیہ پبلک کالج کے ایک طالب علم نے اپنے پرنسپل مبینہ طور پر اہانت مذہب کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا تھا. اسی پس منظر میں ہم نے دعوت دی ہے شیراز پراجا کو, جو ایک اکیڈیمک ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور جب مشال خان کا واقعہ پیش آیا تو وہ عبد الولی خان یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے. ویلکم ٹو دا شو شیراز.
شکریہ جی, شکریہ ندیم, تھینک
یو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ساتھ ہی رشاد بخاری نے, وہ بھی ایک اکیڈیمک ہیں, ڈائریکٹر پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور کنسلٹنگ ایڈیٹر ریسرچ فار کامن گراؤنڈز. جی رشاد صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
سب سے پہلے تو شیراز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خود وہاں پہ یہ دیکھا کے پی کے میں, تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی کی جو لہر ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نصاب ہے, طریقہ کار ہے یا گھر کا ماحول ہے؟ آپ کا اپنا جو ایک انالیسز ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیں جی, اس کی ایک تو جو کوئی جرم ہوتا ہے اور چاہے جو بھی وہ کرتا ہے, اس جرم کی جو کوئی امیڈیٹ وجہ ہوتی ہے یا کوئی واقعہ یا کوئی بات اس کی پرووکیشن کا باعث بنتی ہے, لیکن اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن بھی آتا ہے. لیکن اگر اس کو گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو سن 1980 کی دہائی سے پاکستان کے معاشرے میں جس قسم کا ماحول پیٹرنائزیشن کی گئی, جس قسم کے ماحول کی آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اسی ماحول کا نتیجہ ہے. اس پر بہت بات ہوتی رہتی ہے, میں اس کو مختصرا دو تین نقطوں میں بیان کروں گا. لیکن تاریخی پس منظر میں جانے سے پہلے میں ایک حالیہ مثال سے آپ کو یہ بات واضح کرنے یا سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کے سامعین کو. یہ دیکھیے, پاکستان میں جو قانون کی حکمرانی ہے اس کے اوپر عمل اوپر سے نہیں کیا جاتا. جب سوسائٹی میں قانون کا احترام نہ کیا جائے تو پھر مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتا ہے. آپ دیکھیے, جولائی 2018 کے جو انتخابات ہوئے ہیں اور اس انتخابات سے سال دو سال پہلے جس طرح کا ماحول پاکستان میں کریٹ کیا گیا, اس سے ہم نے یہ ثابت کیا, بے شک آپ نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیے, بے شک آپ اپنی مرضی کے شخص کو آپ نے حکومت دے دی, وزیر اعظم بنا دیا, مگر اس سے ایک عام آدمی کے ذہن میں جو تاثر بیٹھا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, عدالتی فیصلے بھی طاقت کے ماتحت ہیں, دوسری قوتیں بھی, اور پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. اس سے اگر ہم تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے ایک مائنڈ سیٹ کو جان بوجھ کر اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پروموٹ کیا گیا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو بالکل عارضی سمجھیں اور اگلی دنیا کی تیاری کریں. یقیناً یہ مذہبی عقیدے کا حصہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اگلی دنیا کی تیاری کرنی چاہیے, لیکن اس کو اس اینگل سے تیار کیا گیا کہ یہ دنیا بالکل کچھ نہیں ہے. یعنی لائف کی جو اہمیت ہے, زندگی کی جو خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ نے زندگی کو جس خوبصورت تحفے کے طور پر ہمیں دیا ہے اس کی ناقدری کی گئی, اور ریاستی سطح پر یہ کہا گیا کہ آپ اگلی دنیا کی تیاری کریں اور اس زندگی کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے وہ جہادی نظریہ آیا اور جہاد کے لیے جائیں اور شہید ہو جائیں تو آپ اگلی دنیا میں جنت میں چلے جائیں گے اور اس دنیا میں آپ کا کوئی واسطہ نہیں.
اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, آپ کو کوئی کہاں بھی کہیں بھی مار سکتا ہے, قتل کر دیتا ہے, آپ دہشت گردی میں مارے جاتے ہیں, بم سے مارے جاتے ہیں, آپ بیماری سے مارے جاتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا لکھا, یہ آپ کی قسمت میں اس طرح تھا, مرنا تھا, بس آپ مر گئے اور اس کے پیچھے آپ خیرات اور دعا کریں. یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کے نتیجے میں ایک خاص قسم کی ذہنیت کو پروان چڑھایا گیا ہے, اور یہ والدین کرتے ہیں. والدین بہت مذہبی ہو چکے ہیں ایک خاص مفہوم میں پچھلے 30-40 سالوں میں, جو ماحول ہم نے کریٹ کیا ضیاء الحق کے دور سے. اس کے بعد جو 80 کی بعد کی دہائیاں ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ ریاست نے یہ نہیں دیکھا کہ مساجد میں, مدرسوں میں, پرائمری اسکولز میں کون سے لوگ جو ہیں وہ پیش امام ہیں, کون سے لوگ جو ہیں پڑھا رہے ہیں, وہ کیا پڑھا رہے ہیں. 85 کے بعد سے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں آئے, ان ایم این ایز اور ایم پی ایز نے روزگار کے نام کے اوپر ہر کسی کو تھوک کے حساب سے اسکولوں میں اساتذہ بھرتی کیا. تو جب ساری اس کو میں دیکھتا ہوں, آپ کی یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, کہنے کا مقصد یہ کہ یہ مسئلہ یونیورسٹی کی سطح پر جا کے حل نہیں ہو سکتا, یہ گھر کی تربیت, پرائمری اسکول میں بچے کی جو نرشنگ وہ ہوتی ہے, اور جو اسٹیٹ میں, ریاست میں ہم کیا بیانیاں دے رہے ہیں,
بالکل
ہم کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. جب 10 لاکھ لوگ جا کر لاہور میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں رو رو کر اپنی قسمت پر, سارا کام آپ نے قسمت پہ چھوڑ دیا ہے, اور آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ چکے ہیں, اور ہر بندہ اس بات کے لیے تیار ہے, اور ساتھ میں ہم نے انٹالرنس کو بہت زیادہ پروموٹ
کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ انٹالرنس جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے معاشرے میں, پورے سوسائٹی میں. تو جس طرح سے آپ نے بتایا, یہ کوئی مسئلہ صرف نصاب کا نہیں ہے, گھر کا بھی ہے, پورے معاشرے کا, پورے معاشرے کا ہے, اور جس طرح سے سوسائٹی بنی. میں رشاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سر جب ہم نصاب کی بات کرتے ہیں, جیسے پراجا صاحب کہہ رہے تھے کہ مدرسوں میں بھی نصاب کا ایک ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ کے نزدیک کیوں یہ عدم برداشت جو ہے وہ اسکولوں میں اور مدرسوں میں اور ہر جگہ پہ زیادہ ہو گیا؟ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس عمر سے نکل کے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں.
جی, سب سے پہلے تو میں اتفاق کروں گا شیراز پراچا صاحب سے کہ کسی ایک فیکٹر پر ساری ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی, جو بھی انتہا پسندی یا شدت پسندی ہمارے معاشرے میں در آئی ہے. اس کے بہت سے فیکٹر ہیں, لیکن اگر ہم پاکستانی معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں بہت سے بیانیے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں ایک میٹا نیریٹو ہے جس کو خواہی نہ خواہی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتے رہی ہے اپنے مختلف مفادات کے تحت. تو وہ میٹا نیریٹو ہی ایسا ہے جو جس نے یہ ذہن بنایا ہے, جہاں پہ آخرت کی فکر زیادہ ہے اور اس دنیا کی فکر کم ہے, جیسے شیراز صاحب نے کہا. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے بھی, یا لا لیسنس ہونے کی وجہ سے بھی, یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن میں اس سے بھی پہلے جاؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ بعض قوانین کا ڈھانچہ بھی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان اقدامات کا کچھ جواز پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے آئین میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جہاں کچھ امتیازی رویے کو جائز بنا دیا گیا ہے کچھ کمیونٹیز کے خلاف یا کچھ کمیونٹیز کے لیے. کیونکہ جب آپ کی اسٹیٹ اس کو قبول کر رہی ہے, جب آپ کی حکومت اس چیز کو قبول کر رہی ہے, تو نوجوانوں کے ذہن میں ظاہر ہے کہ وہ ساری کڑیاں ملاتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جب قانون اس پہ بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح ہے. جیسے توہین مذاہب یا توہین مذہب, توہین رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں, 95C کا جو قانون ہے, یا احمدی کمیونٹی کے بارے میں جو ان کو ان کے اسلام یا ان کے مذہب کے بارے میں ایک فیصلہ کرنے کا ایک قانون ہے, تو یہ قانون بذات خود ان چیزوں کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ پھر اب لوگوں کے پاس یہ جواز آ جاتا ہے کہ جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس لیے لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو میرا خیال ہے پہلے تو ہمیں ایک پورے जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है, जहाँ से हमारा नैरेटिव पैदा होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें तब्दीली लाने की या उसमें इस्लाह की ज़रूरत है, जिसके बगैर ये जहन को तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप फांसियाँ देना भी शुरू कर दें, सजाएं देना भी शुरू कर दें इन कवानीन की बुनियाद पर, तो उससे भी मज़ीद शिद्दत पसंदी पैदा होगी, ये मसले का हल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये कहना कि सिर्फ मजहबी मदरसों में ये शिद्दत पसंदी पाई जाती है, तो हालिया बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ से हमें नजर आया है कि हमारे जदीद तालीमी इदारों में भी यही सोच मौजूद है। जैसे आपने बताया कि चारसद्दा यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ, या उससे पहले अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर आईबीए से भी ऐसे स्टूडेंट निकल चुके हैं जो शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में मसरूफ थे, लम्स से भी निकल चुके हैं, कायदे आजम यूनिवर्सिटी से भी निकल चुके हैं, यानी जो इलीट तालीमी इदारे हैं आला तालीम के, वहाँ पे भी इस सोच के हवाले से।
रिशद साहब ये बताइए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं राज साहब से एक सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये निसाब तो पहले भी था, ये सब कुछ इसी तरह था, अब ये वाकयात आपकी नज़र में क्यों ज्यादा हो रहे हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में उसकी वजह यही है कि जो एक मजहबी बयानिया हमारे यहाँ रिवाज पा गया है, और उसकी बुनियाद पे कुछ मजहबी जमातों को और कुछ मजहबी लीडर्स को जो इस पर बहुत जोर शोर से बात करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट करके चीज़ों को पेश करना शुरू कर दिया है कि क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम नहीं है, उसमें क्या गैरत है, क्या गैरत नहीं है, किस चीज़ में इंसान की इज्जत और गैरत का मामला है और किस में नहीं है, और उस ब्लैक एंड वाइट नैरेटिव को हमारी नौजवान नस्ल ने कबूल कर लिया है। उसी बुनियाद पे अभी भी आपको हमारे माशरे में ये बहस होती नजर आएगी कि जिसमें लोग जहाँ पे इस अकदाम की मजम्मत कर रहे हैं, साथ साथ वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ तो प्रोफेसर साहब ने किया होगा। सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ ना कुछ किया भी है, तो क्या उसका हल ये है कि नौजवान उठकर उनका सर कलम करना शुरू कर दें? क्योंकि ये तो बाकायदा एक नारे की शक्ल अख्तियार कर गया जिसकी कबूलियत हमारे माशरे में मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नहायत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस पर बहुत संजीदगी से काम होने की जरूरत है। और उस काम का एक पहलू यह है, मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ हसासियत का या हमारे तालीमी इदारे हसासियत का मुजाहरा करें, तो सबसे पहले तो हमारे तमाम तालीमी इदारों में एक जामे रिसर्च की तहकीक होने की जरूरत है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि हमारे नौजवानों में और उसके साथ साथ हमारे असातिज़ा में इंतहा पसंदी और बर्दाश्त या आदम बर्दाश्त के हवाले से क्या सतह मौजूद है।
जी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। पिराजा साहब, आप ये बताइए, ये इस तरह का जो तलबा का रवैया है, एक तो सवाल ये है कि क्या असातिज़ा जो हैं उन पर नज़र नहीं रखते, उनके एटीट्यूड पे, वो उनकी पर्सनालिटी पे। दूसरा जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि तालीमी इदारों में माहौल को बेहतर करने के लिए असातिज़ा जो हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं?
देखिए जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में उस्ताद कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ, और ना इसकी कोई डिफिनेशन है। हर शख्स उस्ताद नहीं हो सकता, ये एक नेचुरल गिफ्टेड लोग होते हैं जो जिनके पास जो बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होना चाहिए उन्हें, और कम्युनिकेटर वही होता है जिसको मालूम हो कि उसके ऑडियंस कौन है, वो अपने ऑडियंस को समझे। तो यहाँ तो लोग इसलिए पीएचडी करते हैं ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी में पक्की नौकरी मिल जाए, या उनके ग्रेड में तरक्की हो जाए, या कहीं किसी और को जॉब नहीं मिलती तो वो उस्ताद बन जाता है। हमारे यहाँ असातिज़ा की तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ क्वालिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। आप देखें कि बैरूनी ममालिक में क्लास ऑब्जर्वेशंस बहुत अहम होती हैं। एक उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है तो उसकी क्लास में पीछे एक्सपर्ट्स आकर बैठते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, और फिर उसको बाद में फीडबैक दी जाती है। ये एक बाकायदा निज़ाम है। इसी तरह एक और निज़ाम ये है कि हर शख्स को इजाज़त, जब तक उसकी नफ्सियाती जायज़ा ना ले लिया जाए, उसकी इमोशनल कैफियत का जायज़ा ना लिया जाए, उसके कैरेक्टर का जायजा ना के मुतालिक छानबीन ना हो, वो उस्ताद नहीं हो सकता, वो बच्चों के साथ काम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ वो भी मौजूद नहीं। इसी तरह हमारे यहाँ तालीम के हवाले से कोई संजीदा कोशिश नहीं है। हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, और स्कूलों में असातिज़ा जो हैं वो उनको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ही पता नहीं है। और ये फिर बड़े पैमाने पर वो जो साथी बात कर रहे थे कि कानून को बदलने की जरूरत है, कानून बदलने वाले कौन होंगे? जो सियासतदान मजहबी تبلیغی نعروں کو استعمال کر کے، سیکٹیرینزم کو استعمال کر کے وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو کہ اس قسم کے جذبات کو ہوا دیتے ہیں، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین میں جو ضیاء الحق کے دور میں خرابیاں کی گئی تھیں ان کو دور کریں گے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو سیاسی، سماجی اور تعلیمی نظام میں ول ہونی چاہیے. جب ضیاء الحق نے فوج کو یہ نعرہ دیا، یہ نعرہ فوج کا پہلے نہیں تھا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، محمد علی جناح صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا نا، فوج کے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو نعرہ دیا یہ ضیاء الحق نے دیا، اور اس کے بعد آپ نے جہاد کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیا ریاست میں، اور آپ نے اس بیانیے کے اوپر کام کیا اور آپ نے اس کو آفیشلی سینکشن کیا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو آپ ایک بچے کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے؟ یہ پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، اور اس معاشرے میں چونکہ لوگوں کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کر سکے، لہٰذا یہ جو چند لوگ پاکستان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا اب کام ہے کہ اس کو تبدیل کریں.
ٹھیک ہے، یہ بتائیے جو سوال میں نے ایک اور سوال آپ سے کیا تھا اس کا مختصر اگر آپ جواب دیں کہ آپ خود بھی چونکہ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹس پر ان کی پرسنالٹی، ان پر نظر رکھنا، کیا اساتذہ کو پہلے سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس طرح کے نظریات جو ہے وہ رکھتا ہے، یا اس پر اس کی پرسنالٹی میں کوئی چینج آ رہی ہے، اس کا رویہ بدل رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا اس طرح؟ یہ جو تھوڑا سا ایک ٹیچرز کا رول ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی لائف میں، کیا یہ ممکن ہے؟
اس کا پوری دنیا میں ایک اسٹیبلش نظام ہے تعلیمی اداروں میں، اور اس میں اس کو کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، اور اسٹوڈنٹ کی جو وہ ہوتے ہیں مینٹرز ہوتے ہیں اسکول کی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح پر. تعلیمی اداروں میں ایک آپ کا اکیڈیمک ایڈوائزر ہوتا ہے یا ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے جو تعلیمی پروسیس ہے، جو جس کورس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. ایک ہر ادارے کے اندر اس کے پھر جو یونیورسٹیوں میں جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں کاؤنسلر ہونا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سیکشن ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ویل بینگ سیکشن ہوتا ہے، جس میں بہت ماہرین ہوتے ہیں جو اس شعبے کے ماہر ہوتے ہیں. کسی بھی آپ یورپی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، برٹش کو دیکھ لیں، امریکن کو دیکھ لیں، اسکول کالجز میں دیکھ لیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، وہ ملتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنے مینٹر کے پاس جاتا ہے یا جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی زندگی میں، ذاتی زندگی میں کیا مسئلے ہیں، اس کو ایموشنل کیا پرابلمس ہیں، یہ کس سوچ پہ جا رہا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں. تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، وہ کاؤنسلر اس کی ہیلپ کرتا ہے. پاکستان میں کسی بھی جگہ پر یہ نظام موجود نہیں ہے، اگر ہے تو کاغذوں میں ہے. ایچ ایس سی کا اربوں روپے کا بجٹ ہے. میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں کوالٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہا ہوں. ہم نے یہ پروپوز کیا اور ہم نے اس پر کسی حد تک مشال کے واقعے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کی، مگر اس کو ایک سسٹم کے طور پر جب آپ کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹس کیا سوچ رہے ہیں. میرے نزدیک مشال خان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی، مگر ہمارے یہاں سسٹم موجود نہیں تھا. میں نے ذاتی طور پر اس سے بہت مرتبہ باتیں کی، مجھے کچھ اس کے ایشوز کا پتہ تھا. اسی طرح اب جب مشال کا واقعہ ہو گیا تو میں 20 ماہ اس یونیورسٹی میں رہا، اور 20 ماہ میں نے ایک ہی کام کیا کہ میں نے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی، اور بہت سارے وہ بچے جو وہاں پر تماشا دیکھ رہے تھے، جو اس واقعے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان بچوں کے ساتھ میں نے 20 ماہ گھنٹوں کام کیا، اور میرے اور ساتھیوں نے بھی کام کیا. لیکن یہ ایک یونیورسٹی یا ایک شخص نہیں کر سکتا، یہ سسٹم میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اور اسٹوڈنٹ مینٹرنگ کا سسٹم اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک لانے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ شیراز پراچا، ہمیں اپنا تجزیہ بتا رہے تھے اس معاملے کے بارے میں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں طویل چھان بین کرنے والے محکمہ انصاف کے خصوصی کاؤنسل رابرٹ ملر نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے اسے اٹارنی جنرل کے حوالے کر دیا ہے. اب قانون سازوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کر دیا جائے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہی ہیں بیجت جیلانی۔
امریکہ میں سن 2018 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں روس کی دخل اندازی کے بارے میں چھان بین لمبے عرصے سے جاری تھی۔ خصوصی کونسل رابرٹ ملر اس چھان بین کی نگرانی کر رہے تھے اور اب بالآخر انہوں نے اس بارے میں اپنی رپورٹ مکمل کر لی، جس میں انتخابات میں روس کے کسی ممکنہ رول یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کسی ممکنہ غلطی کے بارے میں جائزہ لیا گیا۔ اب امریکی قانون سازوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو جاری کر دیا جائے۔ رابرٹ ملر نے اپنی رپورٹ جمعے کے روز محکمہ انصاف کو پیش کر دی ہے، جس کے سربراہ اٹرنی جنرل ولیم بار ہیں اور جو اب اس رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کانگریس میں کلیدی ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ساری مکمل رپورٹ کو جاری کیا جائے۔
Now that special counsel Mueller has submitted his report to the attorney general, it's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documentation and findings to Congress. Attorney General Barr
ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ اب جبکہ خصوصی کونسل رابرٹ ملر نے اپنی مکمل رپورٹ اٹرنی جنرل کو پیش کر دی ہے، اب مسٹر بار کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کو عوام کے سامنے لائیں اور اس کے بارے میں تمام دستاویزات اور معلومات کانگریس کو فراہم کریں۔ اٹرنی جنرل بار کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر ٹرمپ، ان کے وکلا اور ان کے عملے کو خصوصی کونسل کی رپورٹ یا شہادتوں کے بارے میں کسی بھی نوعیت کا علم نہ ہونے دیں، اور وائٹ ہاؤس کو اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ رپورٹ کے کن حصوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا یا نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو نہ تو رپورٹ دی گئی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقے کار کے مکمل ہونے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ اقدام کا انحصار اٹرنی جنرل بار پر ہے۔ ریپبلکن سینیٹر اکثریتی لیڈر مچ مکانل نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اٹرنی جنرل بار اس رپورٹ کے بارے میں ممکنہ طور پر جس حد تک ہو معلومات فراہم کریں اور اس کو کھلا اور شفاف رکھا جائے۔ اٹرنی جنرل بار نے کہا کہ وہ کانگریس کو اس رپورٹ میں دی گئی معلومات کے بارے میں اسی اختتام ہفتہ کے دوران کانگریس کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ مکمل ہونے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ رپورٹ کے نتائج کو بدستور خفیہ رکھا گیا، لیکن محکمہ انصاف نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس میں کوئی اور فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ یہ واضح نہیں کہ کانگریس کو رپورٹ کا کتنا حصہ دکھایا جائے گا اور اس کو کس حد تک عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ 2 سال تک جاری رہنے والی تحقیق کے نتیجے میں ٹرمپ کی صدارت پر اس کا سایہ پڑتا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں 34 افراد کے خلاف سنگین جرم لگ چکے ہیں۔ ان میں وہ 6 افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران خدمات انجام دی تھیں۔ اعتراف جرم یا سماعت کے دوران سزا پانے والوں میں صدر ٹرمپ کے سابق کیمپین چیئرمین پال مینافورٹ اور صدر کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرنے والے ان کے ذاتی وکیل مائک کون اور صدر کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن شامل ہیں۔ خصوصی کونسل کے فرائض سر انجام دینے والے رابرٹ ملر اس سے پہلے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر تھے، جنہیں صدر جارج بش نے نامزد کیا تھا۔ انہوں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں سے صرف 1 ہفتہ پہلے سنبھالی تھیں۔ صدر اوباما کی درخواست پر انہوں نے اس عہدے کی 2 سال کی مدت سے 2 سال زائد گزارے اور 2013 تک اپنے فرائض کی انجام دہی کی۔ ملر سابق مرین تھے جنہوں نے ویتنام میں پلاٹون کی سربراہی کی۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے انہوں نے پیناما کے لیڈر مینوئل نوریگا اور امریکہ میں جرائم کے سرغنہ جان گوٹی کے مقدمے کی نگرانی بھی کی۔ انہوں نے 1988 میں پیم ایم فلائٹ 103 میں ہونے والے دھماکے کی مجرمانہ تحقیقات کی سربراہی بھی کی تھی۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد پر دہشت گرد حملوں کے 1 ہفتے کے بعد ان عبادت گاہوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز النور مسجد میں، جہاں 50 میں سے 40 افراد ہلاک کیے گئے تھے، بظاہر اس خوفناک واقعے کے اب کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دیواروں پر نیا پینٹ کر دیا گیا ہے اور ٹوٹے ہوئے کھڑکیوں کے شیشے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ دوبارہ کھلنے کے بعد جن لوگوں نے مسجد کا دورہ کیا، ان میں حملے میں بچ جانے والے وہ افراد یا ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب تھے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز کرائسٹ چرچ میں اتحاد اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک مارچ کیا گیا جسے مارچ فار لو کا نام دیا گیا۔ جمعے کے روز ہلاک ہونے والوں میں سے 26 کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ حملے کے بعد جس طرح نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اس کے لیے دنیا بھر میں انہیں سراہا جا رہا ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب شامل کرتے ہیں مزید کچھ رپورٹس۔ امریکہ کے آن جہانی سینیٹر جان مکین کے بارے میں صدر ٹرمپ کی ٹویٹ پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قانون ساز اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے مناسب خیال نہیں کر رہے، تاہم سیاست میں مخالفین کے ساتھ یہ رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں مدثرہ منظر۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے زیادہ تر خیالات کا اظہار ٹویٹر پر کرتے ہیں۔ چند روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ایک ایسے سابق سینیٹر کے خلاف ٹویٹ کیا جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ سینیٹر جان مکین امریکہ کے صدارتی امیدوار بھی رہ چکے ہیں اور ایک موقع پر اپنے مد مقابل صدر اوباما کے بارے میں ایک خاتون کے ریمارکس پر انہوں نے اسے ٹوک دیا تھا اور اس وقت کے صدارتی امیدوار باراک اوباما کی تعریف کی تھی۔ مکین کے بارے میں صدر ٹرمپ کے ٹویٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود سیاستدانوں کے بارے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے مخالفین کے بارے میں اظہار خیال کر سکتے ہیں، مگر جو شخص دنیا میں موجود نہیں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ناقابل فہم ہے۔
اپنے سیاسی مخالفین کے لیے وہ یقیناً ایک ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کو کوئی پولیٹیکل مائلج ملتا ہو، تو دیٹ میکس سینس۔ لیکن مکین کے خلاف جانا جو ہے وہ مجھے میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ انہوں نے کیوں ایسے انسیولائز وے سے بات کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امیرکن پالیٹکس میں یا امیرکن پولیٹیکل ہسٹری میں انسیولائزڈ بیہیویئر جو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
گزشتہ روز ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے جان مکین کے خلاف اپنے ٹویٹ کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا،
very unhappy that he didn't repeal and replace Obamacare. As you know, he campaigned on repealing and replacing Obamacare for years.
میں بہت خفا ہوں کہ انہوں نے اوباما کیئر نامی پروگرام ختم کرنے میں مدد نہیں دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے برسوں اوباما کیئر کو ختم اور تبدیل کرنے کے بارے میں مہم چلائی، اور جب ووٹ دینے کا موقع آیا تو انہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا، وگرنہ ہیلتھ کیئر میں ہمارا ملک کھربوں ڈالر کی بچت کر سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر مکین کی جگہ کوئی اور سینیٹر ہوتا تو ووٹ ہمارے حق میں ہوتا، چنانچہ ان کے نزدیک یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کے بارے میں اس انداز میں بات کرنا امریکہ میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، مگر عام طور پر ایسا الیکشن کی مہم کے دوران کیا جاتا ہے، اور شاید ٹرمپ بھی آئندہ الیکشن تک خبروں میں رہنا چاہتے ہیں۔
میرا یہ خیال ہے کہ 2020 کے الیکشن میں اپنے سپورٹرز کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا میں کام کرتا رہوں کہ جس سے میرے سپورٹرز جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں اور میں 2020 کا جو الیکشن ہے وہ جیت جاؤں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا ایک جو پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا
اپنے مخالف سیاستدانوں کے بارے میں سخت بات کہنا دنیا بھر میں ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، مگر بعض اوقات الفاظ کا چناؤ انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ ایسا پاکستان میں بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر رانا اعجاز احمد کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو زیادہ تر میڈیا پر کی جاتی ہے اور میڈیا اسے اپنی مقبولیت کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر یہ ریٹنگ بڑھانے کا سلسلہ ہے، اس نے بھی اس انسیولائزڈ بیہیویئر کو میں سمجھتا ہوں کہ پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کی ہے۔
عام طور پر سیاستدانوں کی سخت بیان بازی الیکشن کے بعد تھم جاتی ہے، مگر آن جہانی سینیٹر جان مکین کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ مختلف معلوم ہوتا ہے۔ مجھے جان مکین کبھی پسند نہیں تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے، یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چند ہفتے قبل صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے اور سابق صدر براک اوباما کے دور کے ان ضوابط کو ختم کر دیا جن کے تحت ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس پر لازم تھا کہ وہ ان تمام ہلاکتوں کے بارے میں ایک سالانہ رپورٹ دیں جو جنگ زدہ علاقوں کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصوں میں امریکی فضائی اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں، ان میں صومالیہ اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ امریکی فوج پر تو لازم ہے کہ وہ امریکی حملوں میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کے بارے میں کانگریس کو اطلاع کرے، مگر اس پالیسی میں تبدیلی کے بعد امریکی حساس ادارے سی آئی اے کے ڈرونز حملوں کے بارے میں کوئی معلومات سامنے آنا مشکل ہوگا۔ تفصیلات ندیم یعقوب کی اس رپورٹ میں۔
صدر ٹرمپ نے اپنے پیش رو براک اوباما کی کئی اور پالیسیوں کی طرح ان کی سن 2016 میں ڈرونز پروگرام کی پالیسی کو بھی ختم کر دیا، جس کا مقصد اس پروگرام کو شفاف بنانا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس تبدیلی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈیفنی ایویتا کہتی ہیں کہ یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے۔
امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکتیں رپورٹ کرتی ہے، مگر دوسرے ادارے جیسے سی آئی اے جو عموماً اپنے ڈرونز پروگرام کے ذریعے حملے کرتے ہیں، اسے اب کانگریس تک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سی آئی اے دنیا میں کہیں کسی کو بھی ہلاک کرے، ہمیں اور کانگریس کو اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ناقابل تصور پالیسی ہے، یہ انسانی حقوق سے غفلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق ہیں۔
امریکی حساس ادارہ سی آئی اے دنیا کے کئی ایسے علاقوں میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے فضائی حملوں کا سہارا لیتا ہے جہاں جنگ کے حالات نہیں، جیسے پاکستان، مگر ماضی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے علاوہ عام شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی فوج جب کوئی عسکری حکمت عملی تیار کرتی ہے تو اس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے منسلک صحافی مسی رائن کہتی ہیں کہ اب محکمہ دفاع سویلینز کی ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی پالیسی وضع کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔
اس وقت پینٹاگون میں شہری ہلاکتوں کے معاملے پر نظر ثانی کا ایک عمل جاری ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے ایک ایسی پالیسی ترتیب دی جائے جس میں ان الزامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ ڈرون یا فضائی حملوں میں عام شہری مارے جاتے ہیں۔ تو پالیسی مرتب کرنے والے اب یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ عمل کیسے چل رہا تھا اور اب اس میں ممکنہ طور پر کیا تبدیلی لائی جائے۔
پچھلے ایک ڈیڑھ عشرے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ دنیا کے کئی ممالک جیسے افغانستان، پاکستان، عراق، صومالیہ اور شام میں فضائی حملے کرتا آ رہا ہے، مگر یہ سوال تواتر سے کیا جاتا ہے کہ آیا ان حملوں سے مطلوب مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ سٹیمسن سینٹر کے کنونشنل ڈیفنس پروگرام کی ڈائریکٹر ریچل سٹال اس کا جواب دیتی ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں کہ ایسے حملے امریکی مفادات کے حصول میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا، ہم کیا حساب کتاب رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم صرف دہشت گردوں کو گن رہے ہیں تو کیا ہمارے جمہوری نظام قائم کرنے اور گڈ گورننس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان مقامی آبادیوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں یہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہیں، ہمیں ان حملوں کے نتائج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ اس پالیسی سے امریکہ نے دنیا میں دوسرے ممالک کے لیے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی، اسی لیے روس جیسے ملک کی شام میں اس کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ندیم یعقوب، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اعداد و شمار کے مطابق صدر ٹرمپ کی صدارت کے پہلے دو برسوں کے دوران امریکی اداروں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں 2,243 ڈرون حملے کیے، جبکہ صدر براک اوباما کے پورے 8 برسوں میں 1,878 حملے کیے گئے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند گروہ الشباب کا اس حملے میں ہاتھ ہے۔ یہ حملہ موگادیشو کے شنگانی ضلع میں کیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ یہ حملہ صومالیہ کے محکمہ تعمیرات اور جنرل ورکس پر کیا گیا۔ موگادیشو کی مقامی پولیس کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ پہلے دھماکے کی چند منٹوں کے بعد علاقے میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ دوسرا دھماکہ بھی کار بم تھا۔ کئی مسلح افراد عمارت میں گھس گئے۔ دونوں سرکاری عمارتوں میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ الشباب نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ صومالیہ کی حکومت نے ان حملوں پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دنیا بھر میں کل پانی کا دن منایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سن 2025 تک ملک خشک سالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی نہیں، پانی کی تقسیم کے مسائل ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
ترقی یافتہ ملکوں میں پانی کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ایک دن 22 مارچ کو منایا جاتا ہے، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں ہر دن پانی کی اہمیت کا دن ہوتا ہے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کی صاف پانی تک رسائی نہیں۔ پاکستان بھی پانی کی کمی والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہاں گزشتہ سال نئی واٹر پالیسی بنائی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو 2025 تک پاکستان خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ سینٹ کی آبی وسائل کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر شمیم آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے تحفے میں سفیدے کا درخت دیا تھا، یہ اب ملک بھر میں لگا ہوا ہے اور 80 عام درختوں جتنا پانی پی جاتا ہے۔ اس درخت کو ہر جگہ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔
لمبا سا درخت ہے، اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا ہے، کوئی چیز نہیں بیٹھتی ہے۔ وہ تقریباً 80 درختوں کا پانی ہے، 80 درختوں کا پانی وہ پیتا ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ تو اگر اس ایک درخت کو نکال دیا جائے، یعنی پاکستانی بن کے، اور ہر ضلع کا ناظم یا ہر ضلع کا ڈی سی اس لیے اس کو جھڑ سے نکالا، اگر اس کو پاٹ دیا جائے تو دوبارہ اگتا ہے۔
شمیم آفریدی نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے ڈیموں کے لیے رکھے گئے پیسوں کو صرف ان ڈیموں کی طرف منتقل کر دیا ہے جن پر کام جاری ہے۔
میں نے جو اپنی پالیسی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ میں ڈیموں کو چھوڑوں، ڈیم جو آدھے بنے ہوئے ہیں، جو شروع کیے ہوئے ہیں، سارا پیسہ میں نے وہاں شفٹ کر دیا ہے۔
کالاپاک ڈیم کے سابق انجینئر ممتاز احمد خان نے کہا کہ پانی کے مسئلے کا حل ڈیم بنانے میں ہے، کیونکہ بہت سا قیمتی پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے۔
فار دا لاسٹ 40 ایئرز آفٹر کیبلا 30 ملین ایکڑ فیٹ واٹر از گوئنگ ڈاؤن چپوٹے آن ایوریج۔ میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کچھ سال ایسے بھی ہیں جو کہ 80-90 ملین ایکڑ پانی سمندر میں گیا۔
فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ پانی سمندر میں گر کے نہیں، آبپاشی کے دوران ضائع کیا جاتا ہے۔ پانی کی تقسیم ٹھیک ہونی چاہیے۔
پانی کی کمی نہیں ہے نا، یہ ایسے جو نا جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ پانی کا خوف دے کر، پانی کی کمی کا خوف دے کر یہ جو ہے نا وہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں ڈسٹریبیوشن صحیح ہو، پانی کا جو ویسٹیج ہے، جو اریگیشن میں استعمال کرتے ہیں پانی، اس کا مور دین 40% جو ہے وہ پانی کا ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نا وہ پانی کی جو تقسیم ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہے، وہ اس کو ڈیموکریٹائز کریں۔
سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے دیامیڈ بھاشا ڈیم کے فنڈ کے لیے تحریک چلائی تھی، اور ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم کی سائٹ پر وقت گزاریں گے۔ سینیٹر شمیم آفریدی نے بتایا کہ وہ 2-4 گاڑیاں اور بہت سا سامان لے کر دیامیڈ بھاشا ڈیم کی سائٹ پر گئے، لیکن انہیں وہاں چیف جسٹس نہیں ملے۔
میں بھاشا ڈیم گیا، ادھر میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی خدمت کا بندوبست کروں، میں تو 3-4 گاڑیاں لے گئے سارا راشن کے ساتھ۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پانی کی کمی دور کرنے کے لیے بیانات دینے کے بجائے جنگی بنیادوں پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ چند سال بعد شہری ایک ایک بوند کو ترسیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-89۔ یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے، موبائل فون سے نہیں۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں صبح کے 11 بجنے کو ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وائس آف امریکہ کے واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے ندیم یعقوب، میرے ساتھ پروڈیوسر اور کو ہوسٹ ہیں سعدیہ زیب رانچھا۔ آپ کے لیے مزید کچھ اور خبریں۔ حکومت پاکستان کرتارپور راہداری کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہے۔ منصوبے کے حصول کے لیے 7 گاؤں کی زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق حکومت انہیں ان کی زمین کا معاوضہ نہیں دے رہی، جبکہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پیسوں کے عوض زمین حاصل کر رہی ہے۔ سرکاری رقم کی ادائیگی میں کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں ضیاء الرحمان۔
پاکستان اور بھارت ان دنوں کرتارپور راہداری کو جلد از جلد مکمل کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ پاکستان